أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سفارش کرنے والے بنا لیے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے اور ان کو عقل بھی نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ساری سفارش اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسری چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان ان سب چیزوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اگر بے شک ظالموں کے لیے وہ ساری چیزیں ہو جائیں جو زمین میں ہیں اور انہی جیسی اور بھی چیزیں ہوں تو بھی قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے سامنے ظاہر ہوں گے ان کے اعمال کی برائیاں، اور گھیر لے گا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو یہ نعمت دی گئی ہے علم کے بنا پر، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی تو ان کے کچھ کام نہ آئے وہ اعمال جو انہوں نے کمائے تھے، اور ان کو پہنچ کے رہیں ان کے اعمال کی برائیاں، اور ان میں سے جو جو ظالم ہیں ان کو بھی پہنچیں گی برائیاں ان کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی ہم نے اس مجلس میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آپ کی آج کی مجلس میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 52 تک کی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت 43 سے آیت نمبر 52 تک کی آیات ہم نے تلاوت کی اور اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا۔ جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں ان میں پہلی دو آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مشرکین کے عقیدے کی تردید کی ہے، اور یہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ بتوں کو پوجتے ہیں یا ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں، فلاں کو پکارتے ہیں، فلاں کو پکارتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور جب ہم ان کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات ضرور قبول کرے گا۔ ہماری بات تو پتہ نہیں قبول کرے یا قبول نہ کرے، لیکن جب ہم ان سفارش کرنے والوں کو اور نیک لوگوں کو، بتوں کو پکاریں گے تو ان بتوں کی سفارش ضرور اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جتنے بھی بت ہیں یہ اصل میں نیک لوگوں ہی کے تھے۔ پرانے زمانے کے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے، صحابہ تھے پرانے زمانے کے، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے ان کی یادگار کے طور پر پہلے ان کی تصویر بنا کے رکھی، پھر آہستہ 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 اس کو مجسمے کی شکل دی، اور پھر اس آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی، اور عبادت بھی یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر ان بتوں کو پکاریں گے یا نیک لوگوں کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سفارش کو ضرور قبول کریں گے۔ کوئی سمجھتے تھے کہ ہماری بات تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سنے نہ سنے، لیکن ان کی بات ضرور سنے گا۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، میری آواز پر لبیک کہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب صرف بزرگوں کی سنتا ہو یا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتا ہو یا نیک لوگوں کی سنتا ہو، نہیں، وہ تو پروردگار ہے، سب کا پروردگار ہے۔ اس پروردگار نے اگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو پیدا کیا، صحابہ کو پیدا کیا، تابعین تبع تابعین کو پیدا کیا، تو ہمیں اور آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ اگر ان کا پروردگار ہے تو ہمارا بھی پروردگار ہے، اگر ان کا خالق ہے تو ہمارا بھی خالق ہے، اگر ان کا حاجت روا ہے تو ہمارا بھی حاجت روا ہے، ان کو رزق دینے والا ہے تو ہمیں بھی وہی رزق دینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہے اسی کے قبضے میں ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جناب کوئی نیک لوگ ہماری سفارش کر دیں گے تو کام چلے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری بات قبول کریں نہ قبول کریں، سنے نہ سنے، اور یہ سمجھ کر پھر ان نیک لوگوں کو پکارنا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ دو وجہ سے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ نیک لوگوں کو پکاریں گے، یا مشرکین مکہ بتوں کو پکارتے تھے تو بتوں کا سننا تو کوئی یقینی نہیں ہے، وہ تو جا چکے اس دنیا سے، اب وہ سنیں گے نہیں سنیں گے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سن بھی لیں تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کوئی نفع نہیں دیتی مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ اسی لیے قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور حفاظ اور دوسرے علماء اور دوسرے لوگ سفارش کریں گے، اور ان کی شفاعت کے بنا پر بعض مسلمانوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، بعض مسلمانوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ مگر شفاعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے حدیث شفاعت آتی ہے کہ ساری مخلوق پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ سفارش کر دیجئے، وہ کہے جی نہیں، مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی اور میں نے تو گندم کا دانہ کھا لیا تھا، میں نہیں جا سکتا۔ لوگ پھر دوسرے بزرگ کے پاس پہنچیں گے، پھر تیسرے نبی کے پاس، چوتھے نبی کے پاس، ہر نبی کہے گا کہ نہیں، مجھ سے تو فلاں غلطی ہوئی ہوئی ہے، میں نہیں سفارش کر سکتا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ تو وہ بندے ہیں کہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، تو آپ چل کر اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے اور اجازت مانگیں گے کہ میں سفارش کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور طویل عرصے تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد ارفع رأسک وقل تسمع واشفع تشفع، اب اپنا سر اٹھاؤ اور بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو اور سفارش کرو تو ہم تمہاری سفارش قبول کریں گے۔ تو یہ سمجھنا کہ کوئی نیک آدمی ہے، ولی اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بات سنے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب پکارنا ہو کس کو پکارو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اس لیے کہ ہم سب کا خالق مالک رازق وہی ہے، محیی ممیت وہی ہے، زندہ کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو مشرکین مکہ جو بتوں کو یا نیک لوگوں کو بیچ میں اپنا سفارشی ڈال کر ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو آیات نمبر 43 اور 44 میں اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کیسے کیسے سفارشی بنا لیے ہیں۔ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا لیے ہیں، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سفارش کرنے والے بنا دیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ سفارش کرنے والے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ولا یعقلون، ان کو تو عقل بھی نہیں ہے، یعنی جن بتوں کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی کسی انسان کو پکارا جائے یہ سمجھ کر کہ اصل حاجت روا یہی ہے، خالق یہی ہے، مالک یہی، نعوذ باللہ، تو یہ تو شرک ہے، کفر ہے۔ اور حالانکہ کوئی بھی انسان اس کائنات کا یا دوسرے کی چیزوں کا مالک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اس کو فرمایا گیا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ سفارش کرنے والے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور ان کو تو سمجھ بھی نہیں ہے۔ قل للہ الشفاعت جميعا، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ للہ الشفاعت جميعا، تمام سفارشیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ للہ الشفاعت جميعا، تمام سفارشیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ له ملك السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم رجوع کیے جاؤ گے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اسلام میں جو شفاعت کا تصور ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی بعض لوگوں کو اجازت دیں گے کہ تم فلاں فلاں کی سفارش کر سکتے ہو، جن کے لیے اجازت ہوگی ان کے لیے تو سفارش کر سکیں گے، لیکن جن کے لیے اجازت نہیں ہے ان کے لیے یہ سفارش بھی نہیں کر سکیں گے، اور اگر سفارش کریں گے بھی تو وہ سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی پکارو اللہ کو پکارو۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اصل بزرگ وہ ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑے۔ اگر کسی بزرگ نے یا کسی آدمی نے، کسی پیر نے آپ کو اپنے آپ سے جوڑا، اور دوسرا پیر وہ ہے کہ جس نے آپ کو اللہ سے جوڑا، کون سا بہتر ہے؟ دوسرا بہتر ہے۔ جو آپ کو اپنے آپ سے جوڑ رہا ہے، انسان تو انسان ہے، وہ تو غلطی بھی کرتا ہے، اور انسان کا مقصد دوسرے انسان، ایک انسان کا مقصد یہ نہیں ہے زندگی کا کہ وہ دوسرے انسان سے جڑے، نہیں، ان سب کو اللہ کی طرف رجوع کو پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل اللہ کون ہے؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کا دیدار ہو تو اللہ کی یاد آ جائے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی بزرگ کی پہچان کرنی ہو تو یہ دیکھو کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آپ کی توجہ دنیا کی طرف زیادہ ہو رہی ہے یا آخرت کی طرف زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر دنیا کی طرف توجہ ہو رہی ہے تو معاملہ گڑبڑ ہے، اور اگر توجہ آخرت کی طرف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے خشیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے، مخلص ہے، آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے کونو ربانیین، سب رب والے بن جاؤ، کونو ربانیین، تم سب رب والے بن جاؤ. تو انبیاء اکرام علیہ السلام جو آتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالی سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں. قرآن نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر گئے. افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کیا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا یا ان کو شہید کر دیا جائے گا تو تم کیا ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے، کیا دین چھوڑ بیٹھو گے؟ ایمان جو لایا جاتا ہے نبی پر وہ اصل میں نبی پر ایمان نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس نے اس شخص کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور نبی بھی آ کر لوگوں کو اپنی طرف سے نہیں جوڑتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ کون سا صراط مستقیم ہے جس پہ چل کر تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. اس لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، خود بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور جب تبلیغ ہو دعوت ہو اس میں بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. ان دو آیتوں کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سفارش کرنے والے بنا لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ کہہ دیجئے اگرچہ یہ سفارش کرنے والے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور ان کو تو عقل بھی نہیں ہے. قل للہ الشفاعت جمیعا، آپ کہہ دیجئے ساری سفارشیں صرف اللہ کے لیے ہیں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب آگے آیت نمبر 45 میں اللہ تعالی خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کا دل خوش نہیں ہوتا. اور اگر کوئی غیر اللہ کا ذکر کیا جائے، غیر اللہ کا ذکر کیا جائے، اس سے خوش ہوتے ہیں یہ. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے انسان خوش ہو. اگر موحد ہوگا تو جتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خشیت کا ذکر ہوگا اتنا ہی خوش ہوگا. لیکن ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتنے خوش نہیں ہوتے، اور اگر ان کے جو نام لیوا ہیں، بت ہیں، یا ان کی اپنی چیزیں ہیں، ان کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کو قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وحدہ لا شریک لہ کا، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں. کہتے تو کچھ نہیں زبان سے، زبان سے کہتے تو کچھ نہیں مگر ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا هم یستبشرون، اچانک یہ لوگ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ان کو اللہ تعالی کے ذکر میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اپنے بزرگوں اور اپنے بتوں اور غیر اللہ کے ذکر سے ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. آیت کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، واذا ذکر اللہ وحده، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ اصل تو توحید ہے، اصل تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے، لذت آنی چاہیے اللہ تعالی کے ذکر میں. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اذکار ہیں، تلاوت ہے، اس میں لذت آنی چاہیے. اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو خوش نہیں ہوتے، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے تو خوش ہوتے ہیں. اور ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ سید محمود آلوسی، اور ان کی کتاب ہے بڑی مشہور، تفسیر روح المعانی، نام سنا ہوگا آپ نے، روح المعانی بڑی مشہور تفسیر ہے علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ کی. تو انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا تو وہ بیمار تھا، تو اس وقت میں بھی وہ کسی بزرگ کو یاد کر رہا تھا، پکار رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، مگر اللہ کو پکارو. تو یہ کہ وہ کوئی ناراض ہو گیا مجھ سے. اور جب میں وہاں سے واپس آیا عیادت کر کے، تو لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ اولیاء اللہ کا منکر ہے. بیمار تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ اولیاء اللہ کا منکر ہے. خود یہ واقعہ لکھا علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے. اور پھر فرمایا دیکھو یہ حال ہے کہ غیر اللہ کے ذکر میں مزہ آ رہا ہے اور اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں. اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے یہ کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو انہیں پکارنا ہے تو اللہ کو پکار. تو وہ کہنے لگا کہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا منکر ہے. اور کئی مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک عجیب سی بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، کہ غیر اللہ کی باتوں میں مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں مزہ نہیں آتا. اور اب بھی بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اگر قرآن کی بات ہو رہی ہو، حدیث کی بات ہو رہی ہو، ان کو اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن اگر کہانیاں سنائی جا رہی ہوں بزرگوں کی، کرامتوں کی، تو جناب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اس میں بڑا مزہ ہے. ارے بھائی مزہ تو قرآن حدیث میں ہے، اصل ہدایت تو قرآن حدیث میں ہے، اور جنت تک پہنچانے والی چیز تو قرآن حدیث ہے. تو یہ بزرگ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن حدیث سے جوڑیں. اور ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم بزرگوں کی پیروی کر کے قرآن و حدیث پر عمل کریں، اور قرآن و حدیث نے جو صراط مستقیم ہمیں بتائی ہے جنت کی طرف، اس پہ چلیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ بزرگ تو دنیا میں 1400 سال میں کتنے بزرگ گزرے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ہیں، لاکھوں بزرگ ہیں. اب لاکھوں بزرگوں کا کہاں تک ذکر کریں؟ اس کے بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ لاکھوں بزرگ جو بزرگ بنے ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے بنے ہیں، تو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تاکہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلے. اور اسی لیے ہم نے اپنے جتنے اکابر کو پایا اور جتنے اکابر کی چیزیں ہم نے پڑھی، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھامی رحمت اللہ علیہ، یہ سب بہت سختی سے یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا مقصد اپنے سلسلے کی طرف جوڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ کرنا ہے. تو یہ ذہنیت کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں مزہ نہ آئے، قرآن حدیث کی باتوں میں مزہ نہ آئے، لیکن اولیاء اللہ کی اور غیر اللہ کی باتوں میں مزہ آئے، اس کو اصل دین سمجھے، یہ بھی کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ طریقہ مشرکین کا طریقہ تھا، اور قرآن مجید نے اس آیت نمبر 45 میں یہی بات ارشاد فرمائی، دوبارہ سن لیجئے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آپ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، آپ چھپی ہوئی باتوں کو، ظاہری چیزوں کو جاننے والے ہیں، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آپ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے ہیں، آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ جن میں اختلاف ہو رہا ہے ان میں حق کیا ہے. چنانچہ جو کچھ اختلاف ہو رہا ہے اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. کون صحیح کہتا تھا، کون غلط کہتا تھا، کون توحید کی دعوت دیتا تھا، کون شرک کی دعوت دیتا تھا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور دوسرے مفسرین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو بیدار ہوتے ہی یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اے اللہ، آپ آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں، غیب اور شہادت کو جاننے والے ہیں، انت تحکم بین عبادک، آپ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان کاموں میں جن میں بندے اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا صحیح فیصلہ کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. آگے آیت نمبر 47 میں، 47-48 ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو، بہت سوچ سمجھ کے اس دنیا میں چلو، کیونکہ جو ظلم کریں گے اپنی جان پر یا دوسروں پر، قیامت کے دن انہیں اپنے ظلم کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اور اس وقت میں اگر دنیا کی ساری چیزیں بھی آپ کے پاس ہوں جو دنیا میں آپ نے کمائی تھیں، بلکہ ساری دنیا آپ کے پاس ہو، اور جتنی ساری دنیا ہے اتنی دنیا اور بھی آپ کے پاس ہو، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ ساری دنیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر اس وقت میں اللہ کے عذاب سے آپ نہیں بچ سکیں گے. تو آیت نمبر 47-48 میں ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر بے شک ظالموں کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل اور چیزیں ہوں، لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن. قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ساری دنیا ہم سے لے لو اور ہمیں عذاب سے بچا لو. اگر ظالموں کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں اور اسی کی مثل اور چیزیں بھی ہوں، تو یہ سب فدیے میں دے دیں گے برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن. آگے ارشاد ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے اللہ تعالی کی طرف سے وہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی کہ جس کا ان کو خیال تک نہیں تھا. ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی وہ باتیں جن کا ان کو خیال تک نہیں تھا. بہت ساری ظلم اور بری باتیں وہ ہیں کہ جو انسان کرتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، قرآن مجید میں تیرا پروردگار بھولنے والے ہی نہیں ہے. اور 28 سپارے میں ہے، احصاہُ اللہ وَنَسُوهُ، اللہ نے محفوظ کر لیا، لوگ بھول گئے، ظلم کیا بھول گئے، تکلیف پہنچائی بھول گئے، پیسے دوسروں کے مارے کھا گئے بھول گئے. آپ بھول جاؤ گے، اللہ نہیں بھولتا. احصاہُ اللہ وَنَسُوهُ، اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، لوگ بھول گئے ہیں. اور دوسری جگہ میں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. کہ یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا، یہ بھی ہم نے غلطی کی تھی، یہ تو بھول چکے تھے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ تو بھولنے والا نہیں ہے، وہاں تو ایک ایک چیز ریکارڈ میں رکھی جا رہی ہے، تو جب آدمی پہنچے گا ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھیں۔ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے، برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لے گا وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو گھیر لے گا وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے آخرت میں مجھ سے لے لینا، اس کو نہیں پتا کہ آخرت تو دینا ہی پڑے گا، اور دنیا میں دینا آسان ہے، آخرت کا دینا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لے گا وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات اور بھی لکھی ہے کہ یہ جو آیت آ رہی ہے نا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت سفیان ثوری جو بڑے مشہور تابعی ہیں، انہوں نے اس آیت کو پڑھ کے فرمایا ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے، ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے، جو لوگ دنیا میں نیک کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، لوگ ان کو نیک سمجھتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ نیک ہے، خود وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں نیک ہوں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ تو جب آخرت میں پہنچے گا وہ ساری نیکی جس کو وہ نیکی سمجھتا تھا اس کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھی بلکہ غیر اللہ کے لیے تھی، اور اسی لیے ان نیکیوں کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن تین آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا، ان میں ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، اور ایک سخی ہوگا، اور ان تینوں کو لایا جائے گا، اور عالم سے پوچھا جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ اے پروردگار میں نے تیرے لیے پڑھایا، سخی کہے گا میں نے تیرے لیے مال خرچ کیا، اور شہید کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے جان دی۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے کہیں گے کذبتا کذبتا کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جو کام کیا میرے لیے نہیں کیا بلکہ لیقال انک قارئن، تم نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ یہ بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، اور تم نے جو جان دی تھی اس لیے نہیں دی تھی کہ میرے خاطر، تم نے تو جان دی تھی اس لیے لیقال انک جواد لیقال انک شجاع، اور سخی جو ہے وہ کہا گا لیقال انک جواد۔ تو جو چیز صرف اللہ کے لیے کی جائے وہ تو قبول ہے، ورنہ آدمی دنیا میں بہت نیکی کے کام دکھاوے کے کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنا دل خوش کرنا کر رہا ہوتا ہے، یا دوسروں کو پر زور ڈال رہا ہوتا ہے، دوسروں کو مؤثر اثر ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ آیت پڑھتے تھے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ہم نے دین کے لیے کیا، پتہ چلے گا کہ دین کے لیے تو نہیں کیا تھا، وہ تو اپنے مزے کے لیے کیا تھا، یا اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، یا اپنے مالی مفادات کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ اب آگے آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا حال بتایا کہ انسان بھی عجیب ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبح شام اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے. اور اللہ تعالیٰ پھر جب تکلیف دور کر دیتا ہے، نعمت عطا کر دیتا ہے، اب ڈینگے مارتا ہے. وہ جو اصل میں نے فلاں کام کیا تھا نا، وہ جو میں نے فلاں ٹیکہ لگوایا تھا نا، اور وہ جو میں نے فلاں کام کیا تھا نا، اس کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے. یعنی پکارا تو اللہ کو تھا جب مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، اور اس وقت میں اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کی تکلیف دور کر دی. اور جب تکلیف دور ہو گئی تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، مجھے تو دیا گیا میرے علم کی بنا پر، میرے تجربے کی بنا پر، میری مہارت کی بنا پر، میرے فلاں کام کرنے کی بنا پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے کہ مجھے یہ دی گئی ہے علم کے بنا پر. اب یہاں جو فرمایا گیا نا مجھے دی گئی علم کے بنا پر، اس کی دو تفسیریں ممکن ہیں اور دونوں مفسرین نے کی ہیں. ایک یہ کہ میرے علم کے بنا پر، یعنی میرے تجربے کی بنا پر، میری مہارت کے بنا پر، میرے کام کے بنا پر یہ کام ہو گیا، حالانکہ پہلے اللہ کو پکار رہا تھا اور سارے راستے اس کے لیے بند تھے. جب اس نے اللہ کو پکارا اور وہ راستہ کھل گیا، اب کیسے کہتا ہے کہ فلاں جو میں نے کام کیا تھا، دیکھو کیسی تدبیر اب اس کی ظاہر ہو گئی. اب وہ اپنی تدبیریں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ختم، اپنی جناب چالاکی اور اپنی جو مہارت ہے اس کی طرف توجہ ہے. اور یہ وہ بات ہے جو قارون نے بھی کہی تھی اور سورۃ القصص کے اندر گزری ہے کہ قارون سے جب کہا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کر، تجھے اللہ نے اتنے پیسہ دیا ہے، اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم اور مہارت اور تجربہ ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ پیسے ملے ہیں. تو یہ کافر کا طریقہ ہے کہ جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ جو کچھ اس کو نعمتیں ملتی ہیں اپنے علم کی طرف ان کو منسوب کرتا ہے، اپنے تجربے اپنے مہارت کی طرف منسوب کرتا ہے. اور ایک دوسری بھی توجیہ ہے، دوسری تفسیر بھی ہے، وہ یہ کہ جی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں کتنا اچھا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے جناب یہ نعمت عطا فرما دی اور یہ تکلیف دور کر دی. گویا اب نسبت تو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، مگر اس میں بھی اپنی بڑائی صاحب پاس ہے کہ اللہ نے جو مجھے تکلیف دور کی ہے یہ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا بندہ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے. اب بھی اپنے اچھا ہی ہونے کا خیال ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے علم کے بنا پر، میرے علم کے بنا پر یا اللہ تعالیٰ کے علم کے بنا پر، میرے علم کے بنا پر یعنی میرے تجربے کے بنا پر یا اللہ کے علم کے بنا پر، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بہت اچھا بندہ ہے، اس کی تکلیف دور کر دینی چاہیے. قرآن آگے عجیب کہتا ہے، کہتا ہے یہ جو کچھ نعمت ملی ہے نا یہ آزمائش ہے. بل ہی فتنتن، بلکہ یہ نعمت آزمائش. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو ہمیشہ سمجھنی چاہیے. قرآن مجید میں کئی جگہوں میں آئی ہے، اس وقت موقع نہیں ہے لیکن پیچھے کئی مرتبہ میں یہ بات بتا چکا ہوں، وہ یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے آپ کو اچھی چیز مل رہی ہے چاہے خراب حالت پیش آئے، سب آزمائش. کسی کو اگر پیسہ دھڑا دھڑ مل رہا ہے آزمائش، اگر کسی سے پیسہ لیا جا رہا ہے تو آزمائش ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، آپ کے حساب سے وہ ایک اچھی ہے ایک بری چیز ہے، لیکن حقیقت میں اللہ جس کو دے رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے اور جس سے لے رہا ہے وہ بھی آزمائش. اور سورۃ الفجر کی آیت میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں پچھلے دروس کے اندر، کہ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا ہرگز نہیں, جو مل رہا ہے وہ اکرام نہیں, جو لیا جا رہا ہے وہ اہانت نہیں, بلکہ وہ بھی آزمائش ہے, یہ بھی آزمائش ہے. قرآن مجید میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ. آزمانا مسلسل امتحان ہے, جس کو جو چیز مل رہی ہے امتحان ہے, اور جس سے جو چیز لی جا رہی ہے وہ بھی امتحان ہے. لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ امتحان صرف دوسری چیز ہے, لینے میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے امتحان ہے, لیکن جب نعمتیں مل رہی ہوں اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ آزمائش ہے. حالانکہ جس وقت میں تکلیف آئی تھی وہ بھی آزمائش تھی, پھر جب تکلیف ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے اوپر برسنے لگیں وہ بھی آزمائش ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے, پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نعمت دی گئی ہے علم کے بنا پر, بلکہ یہ آزمائش ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. قد قالها الذین من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون, یہ بات کہی تھی ان سے پہلے لوگوں نے بھی, یعنی شروع سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو اپنی مہارت اور اپنے اچھے ہونے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے, اور سمجھتے ہیں کہ وہ آزمائش تھی اور جو نعمتیں ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہے ہمارا, ہماری عزت کی جا رہی ہے. حالانکہ نہ اکرام ہے نہ اہانت ہے, بلکہ وہ بھی آزمائش تھی اور یہ بھی آزمائش ہے. کبھی اللہ تعالیٰ چھین کر آزمائش کرتے ہیں, کبھی دے کر آزمائش کرتے ہیں, کبھی لے کر آزمائش, کبھی دے کر مسلسل آزماتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اسی لیے انسان سے جب چیزیں لی جا رہی ہوں اس وقت میں صبر کرے, اور جب دی جا رہی ہوں تو شکر ادا کرے, اس کے درجے کہیں سے کہیں بڑھتے رہتے ہیں. صبر اور شکر, صبر اور شکر, صبر اور شکر. تو قرآن کہتا ہے قد قالها الذین من قبلهم, ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون, تو ان کے کچھ کام نہ آئے وہ اعمال جو وہ کماتے تھے. فاصابهم سيئات ما كسبوا, اور ان کو پہنچی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے. والذین ظلموا من هؤلاء, اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں, یعنی جو موجودہ لوگ ہیں ان میں سے جو ظالم ہیں. سیصیبہم سیئات ما کسبوا, ان کو پہنچیں گی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے ہیں. وما ہم بمعجزین, اور یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں, اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا, اللہ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. وما ہم بمعجزین, اور یہ لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیے اس آیت کے اندر بھی پیچھے بھی جگہ جگہ لفظ آ رہا ہے والذین ظلموا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا. والذین ظلموا من هؤلاء, ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیے ہیں. سیصیبهم سیئات ما کسبوا, ان کو پہنچیں گی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے ہیں. وما هم بمعجزین, اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. یہ ظلم جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے, اور ظلم کا مطلب ہے حق مارنا. ظلم کا مطلب ہے حق مارنا, اللہ کا حق مارنا, بندوں کا حق مارنا, بیوی کا حق مارنا, بچوں کا حق مارنا, پڑوسیوں کا حق مارنا, فلاں کا حق مارنا, یہ اتنا بڑا ظلم ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ, یہ ظلم ہے قیامت کے دن تاریکیوں اور اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اللہ تعالی ظلم سے ہمیں بچائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے بھی جو لوگ ظالم ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کو پہنچے گی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ سے بچ نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ بھولتا نہیں ہے، مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ نے ایک ایک چیز محفوظ رکھی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ آخری آیت آج کے درس کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور جو وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی کہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا ہے، کسی کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے، کسی لیے صحت کے دروازے کھول دیتا ہے، کسی لیے صحت کے دروازے تنگ کر دیتا ہے، کسی کے حافظے کے دروازے کھول دیتا ہے، کسی کے حافظے کے دروازے تنگ کر دیتا ہے، کسی کو نواز دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز لے لیتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب آزمائش ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور جس سے لیا جا رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ آزمانا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کے آؤ گے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، کیا لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ويقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، قدر کے معنی قادر ہونے کے بھی آتے ہیں اور قدر یقدر کے معنی تنگ کرنے کے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کھول دیتا ہے، کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے کھولا ہے اس کے لیے وہ کھولنا آزمائش ہے، اور جس کے لیے تنگ کیا ہے اس کے لیے تنگ کرنا آزمائش ہے۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، ظلم نہیں کر رہے، نہ اللہ کا حق مارتے ہیں نہ بندوں کا حق مارتے، آپ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ پھر سے سن لیجئے، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سفارش کرنے والے بنا لیے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ سفارش کرنے والے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور یہ عقل بھی نہیں رکھتے، آپ کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی سب سفارش اللہ کے لیے ہے، سب سفارش اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے اچانک یہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان ان سب کاموں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اگر ظالموں کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں اور اسی کی مثل اور بھی چیزیں ہوں، تو یہ ظالم بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، اور ان کے سامنے اللہ تعالی کی طرف سے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی کہ جن کا ان کو خیال بھی نہیں تھا، اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے، اور ان کو گھیر لے گا وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہ نعمت دی گئی ہے علم کے بنا پر، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے کچھ کام نہ آئے وہ اعمال جو وہ کرتے رہے، اور ان کو پہنچ کے رہیں برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے تھے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہوں گے ان کو پہنچیں گی برائیاں ان اعمال کی جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، و لا الہ غیرک۔ اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، ہمارے گھروں سے نکلنے کو، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، اپنے ذکر اور شکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، قرآن و سنت کا صحیح علم ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نسلک تمام العافیہ، و نسلک دوام العافیہ، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس۔ يا الله، يا أرحم الراحمين، ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، سب قرضوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، اپنا محتاج بنا مخلوق کے احتیاج سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما، اولاد صالح نرینہ عطا فرما، اولاد صالح نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے رشتے عطا فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسلک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وصحة كاملة وعافية تامة دائمة۔ اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته واناء الليل واناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.